بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات جو سنی جاتی ہے وہ دین کے کام کرنے کے لیے سنی جاتی ہے، اور کوئی مقصد نہیں، اور کوئی مقصد نہیں. جیسے اذان سنتے ہیں کس کام کے لیے؟ نماز کے لیے. اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں. اذان سنی ہے، اذان ہوئی ہے، پھر نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے چلو. ایسے دین کی بات ہوئی ہے، دین کے کام کے لیے نیت کریں، دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور دین کے کام میں ترقی آوے اس کی فکر کریں. یہ سب دین کی بات کا مطلب ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم اس کو بھول گئے ہیں. حقیقت یہ ہے، ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جتنی یہ ضروری بات ہے اتنی ہی اس کی طرف سے بھول بھی ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. حدیث میں ہے، حدیث شریف میں ہے، ان دنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ نے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی. اور کون فائدہ اٹھاتا ہے، اور کون استعمال کرتا ہے انسانوں کے جواب؟ جی ہاں، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یا کہ ہر نعمت کو تمہارے لیے پیدا کیا. جی ہاں، ہر نعمت کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور جو اسباب پیدا ہوئے ہیں نعمت کے طور پر وہ ہمارے کام آتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے کام سے انکار نہیں کر سکتا. لوہا کتنی سخت چیز ہے، آپ کام لیں گے تو لوہا آپ کا کام کرے گا، پگھل بھی جائے گا، پٹ بھی جائے گا، سب ہو جائے گا. کوئی مخلوق آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گا. ہوا کو استعمال کرو، آگ کو استعمال کرو، پانی کو استعمال کرو، زمین کو استعمال کرو، جانوروں کو استعمال کرو، اس کو تشکیل کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کی ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مشکل کیا ہے، یعنی تمہارے کام میں لگایا. بعض کام ہم کو معلوم ہے، بعض کام ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ نے ان کو ہمارے کام میں لگایا تو ہمارے کام کے لیے. میرا ایک دوست تھا، جذبہ لوگ جذباتی تھا، جذباتی ہوتے ہیں محبت میں. مجھے کیا، مجھے تجھ سے محبت ہے، زہر دے تو زہر کھاؤں. میں نے کہا زہر کو کھانے کے لیے، مجھے کہنے لگا تو نے زہر کو بیکار سمجھا ہے، میرے کو مرنے کے لیے اور کوئی کام کے لیے. تو نہیں جانتا، یہ مرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن مجھے کہا تجھے معلوم نہیں ہے جیسے مرغیوں کے فارم ہوتے ہیں نا ایسے سانپوں کے فارم ہیں، حکومت رکھتی ہے یہ فارم، حکومت کر دیا زہر کیسنے کے لیے، زہریلے سانپوں کا زہر کیسنے کے لیے، 40% سانپ زہریلے ہیں باقی نہیں ہے، جو زہریلے جو کہتے ہیں لڑکا زہر تو کہہ جاتا ہے، بعض بیماریوں میں زہر استعمال ہوتا ہے، پوائزن استعمال ہوتا ہے، تجھے معلوم نہیں مجھے تو پوائزن کا جنا نہیں ہے، زہر کا جنا ہے مجھے سانپوں میں سے، ان میں سے زہر کھینچ کر کے وہ دواؤں میں ڈالتے ہیں تاکہ جو خطرناک بیماریاں ہیں اس کا علاج ہو جائے، تو زہر کوئی بیکار نہیں کرے گا، صحیح بات کہ اللہ نے زہر مارنے کے لیے نہیں پیدا کیا، وہ تو کوئی استعمال غلط کرے تو مر جائے، مطلب مرنے کے لیے نہیں ہے وہ بھی تمہارے کام کے لیے، یہ مجھ کو سمجھائے گا، زہر ہمارے کام کے لیے ہے، جتنی بیماریوں میں زہری بھی دوائیں استعمال ہوتی ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز کو ہمارے کام میں لگایا، خالی بنایا ہی نہیں ہمارے کام میں لگایا، فرمایا دیکھتے رہے ہو کہ یہ جانوروں کو اللہ کہتے میں نے اپنے خاص قدرت سے میں نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، قرآن پاک میں ہم نے خاص قدرت سے جانوروں کو پیدا کیا ہے، اور پھر ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دیا ہے، وہ تمہارا مال ہے، ہاں بھیڑ بکریاں ہیں وہ کہتا ہمارا مال ہمارا مال، ان کا مال ہے، میں یمن میں گیا جماعت میں ہماری تو وہاں بکریوں کے مالک ہیں بڑے بڑے مالک، 6,000 بکریاں ایک آئی، وہ ان کا مال ہے، وہ ان کی دولت ہے، جانوروں کو ہمارا مال بنا دیا، اس میں ہمارے لیے نفے کی چیزیں رکھ دی، کام کی چیزیں رکھ دی، تو کہتا تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی اور تمہارے کام میں لگائی ہے، اللہ یہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہیں نہ دنیا بولے خطر کو، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، کوئی دوسرا نہیں، سمندر کو تمہارے لیے پیدا کیا، میں سمندر کو تمہارے لیے پیدا کیا، کتنی بڑی طاقت ہے سمندر، کبھی جا کے دیکھنا اندر، پہلے جمع تو ہم جانتے تھے پانی کے راستے سے، 5 سال پہلے کی بات ہے، تو پانی ہی پانی دنیا نظر نہیں آتی، پانی پانی چاروں طرف، کہ وہ سمندر تمہارے کام میں لگائے رہے، مچھلی بھی نکالتے ہیں، موتی بھی نکالتے ہیں، سمندروں کے راستے سے تجارتیں ہوتی ہیں، مال جاتا ہے یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، تو ہم تجارت کی مال جہاز میں گئے تھے، جو سامان کا اور مال کا تجارت تھا، ہم لوگ جاتے نیچے مال ہوتا تھا اوپر پیسنجر ہوتے، سمندروں کا سفر تو سمجھتا ہے کہ سمندر کتنے بڑی مخلوق ہے، کتنے بڑی طاقت ہے وہ پانی میں، لیکن وہ جہاز اوپر اوپر چلا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا، منتخب سمندر کو تمہارے کام میں لگایا، لیتا کلو من لحم طریا، تاکہ تمہیں تازہ تازہ گوشت ملے مچھلیاں، اور تم اس میں سے موتی نکالتے ہو، موتیوں کی تجارت ہوتی ہے، سمندروں میں سے نکال جاتے، یہ سب چیزیں تمہارے کام میں لگائی ہے، سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے تو ہم کو کس کام میں لگایا، ہمارا کیا کام، ہمارا کیا کام، کھانا پینا کمانا روٹی پھل، اگر یہ ہے تو ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، کھا پی کے مر جائیں گے، ایک اور جانور کھا پی کے مر جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کا بہت اکرام کیا ہے، جانور الگ ہے، وہ مخلوق الگ ہے، یہ الگ ہے، ان کا اللہ نے بڑا اکرام کیا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کا کرم نہ بنے آدم، ہم نے آدم کے اولاد کا بڑا اکرام کیا، کیا ہے کرم کیا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ اس کا ایک اکرام یہ ہے کہ تمام جانور کھانے کے لیے منہ لگاتے ہیں. زمین میں منہ لگانا پڑے، پانی میں منہ لگانا پڑے، کہیں بھی منہ لگانا پڑے منہ لگائیں. اور آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ کا منہ نہیں لگے گا، آپ کا چہرہ نہیں جھکے گا، بلکہ آپ کے لیے کھانا اوپر آئے گا جو ہاتھ سے کھائے گا. یہ تو قیادن کے اولاد کا اکرام ہے، ہمارا اکرام ہے. ان کا منہ نہیں لے گا زمین پر، بندر بھی پانی پیتا ہے منہ سے. یہاں آپ کا ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ نہیں جھکے گا تو یہ کھانا اوپر آئے گا، اکرام ہے. اور دوسرا اکرام یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو زمین پر بھی چلایا ہے اور جانور کے پیٹھوں پر سوار کر کے بھی چلایا. گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، ہاتھی پر سوار ہوتے ہیں، زمین کی پیٹھ پر بھی سوار ہوتے ہیں، جانوروں کے پیٹھ پر بھی سوار ہوتے ہیں، سمندر پہ سوار ہوتے ہیں، سمندروں پر سوار ہوتے ہیں، کشتی پر سوار ہوتے ہیں. اکرام ہے بنی آدم کا، کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا. ہمیں جانوروں کی طرح نہیں رکھا، یہ تو ہماری پیدائش میں یہ بات ہے کہ ہمارا اکرام ہے، ہماری ضرورتوں میں ہمارا اکرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی جو چیز بنائے گا وہ اس کے بنانے کی غلط بھی بتائے گا، جو دوا بنائے گا وہ بتائے گا کہ یہ دوا کھانے پینے کی ہے، لگانے کی ہے، باہر کی ہے، اندر کی ہے، آنکھوں کی ہے، کانوں کی ہے، وہ لکھ کے کام کیونکہ اس نے بنائی ہے. جو بناتا ہے وہ بنانے کی غلط بھی بتاتا ہے. اللہ نے ہم کو بنایا ہے، ہمارے باپ دادا باپوں کو بنایا، ماں ہمارے اما سب کو بنایا. تو جب اللہ نے ہم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو وہ ہمارے پیدا کرنے کی غلط مطلب غلط کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمارے پیدا ہونے کی غلط مطلب یہ بتائی کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہو گئی بات صاحب کہ ہم نے ان انسانوں کو اور اس طرح جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ پیدا کرنے کی غرض ہے. ایسے ویسے زندگی نہیں کی ہے، بلکہ ان کو ایک ذمہ داری کے لیے زندگی کی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیونکہ اللہ بنانے والا ہے، اسی نے بنانے کی غرض بھی بتائی کہ میں نے ان کو حیات اس لیے دی ہے کہ یہ ہمارے حکموں کو پر عمل کریں گے، ہماری تابے داری کریں گے، عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت قبول ہو جائے اس کے لیے ایمان دیا ہے، بغیر ایمان کے عبادت قبول نہیں ہوئی. اس لیے ہم کو سب سے پہلے ایمان دیا گیا، لا الہ الا اللہ، پہلی چیز ہے. ہر زمانے میں یہ پہلی چیز ہے، ایک اللہ ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی سے مراد نہیں مانگی جائے گی، کسی سے دعا نہیں مانگی جائے گی، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی حیات دینے والا نہیں، کوئی حالات بنانے والا نہیں سوائے اللہ. جتنے حالات بنیں گے یا بگڑیں گے وہ خدا کی طرف سے ہوں گے. صبح ہوگی تو اللہ کی طرف سے، شام ہوگی تو اللہ کی طرف سے، رات ہوگی تو اللہ کی طرف سے، دن ہوگی تو اللہ. ساری کائنات، سارے حالات وہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اللہ کی قدرت کہلاتی ہے. اللہ کی قدرت، دن لمبے ہو جاتے ہیں، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس پر کسی کا قابو نہیں ہے. اس کو قدرت کہتے ہیں. تو ایک ہم کو سمجھائی ہے اللہ کی قدرت، کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو. اللہ نے سب چیزیں اپنی قدرت سے بنائی ہے، چھوٹی بڑی، نفع دینے والی، نقصان دینے والی، اور وہی ان چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہے. پیدا کرنے کے بعد اسے قابو سے باہر نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے میں جس طرح یہ چیزیں محتاج تھی استعمال ہونے میں بھی محتاج ہے. اللہ ان کو استعمال کرے نفع میں نقصان میں. کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. ایک تو اللہ کی قدرت کو پہچاننا, وہ قدرت بڑی ہے, قدرت سے مدد بھی کرتے ہیں اور قدرت سے سزا بھی دیتے ہیں. سزا دیں گے قدرت سے دیں گے, مدد دیں گے قدرت سے دیں گے. ایک ہی چیز کو مدد میں بھی استعمال کریں گے, ایک ہی چیز کو سزا میں بھی استعمال کریں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں مدد دی, کیونکہ یہ سمندر پھاڑ دیا اور پار پار کر دیا اور فرعون اور اس کی حکومت اور اس کے فوج کو اسی سمندر میں ہلاک کر دیا. ایک طاقت والے کو ہلاک کیا اور کمزور کو نجات دے دی. کمزور کو بچایا, طاقت والے کو ہلاک کیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ کہ اللہ سے مانگتا, اللہ اپنے قدرت سے کرتا. سات نوجوان تھے, قدرت کی بات کہہ رہا ہوں, سات نوجوان تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر, لیکن ان کا ماحول بہت سخت تھا. جس ماحول میں وہ تھے وہ بہت سخت تھا, مشکل کا ماحول, ظالم ماحول. وہ ڈرتے تھے کہ اگر زندہ رہیں گے تو ہم کو شرک کرنا پڑے گا اور یا ہم کو مار ڈالیں گے. ہم دو باتیں, یا تو ہم مارے جائیں گے یا پھر ہم کو شرک کرنا پڑے گا, اپنا دین چھوڑنا پڑے گا. اچھا کرے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. ہاں یہی اصول ہے کہ ہر بات میں ایمان والا اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ ہمارے مشکل کا علاج ہے. خدا کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنا کوئی ٹھیک نہیں ہے. ہاں دیکھو جو چیز آئے گی اوپر سے آئے گی, فیصلے اوپر سے آتے ہیں, راحت کے, مصیبت کے, دشمنی کے, دوستی کے, بیماری کے, تندرستی کے, جتنے فیصلے ہیں سب اوپر سے آتے ہیں. اوپر اوپر دھیان دو, اصل وہاں سے وہ پریشان تھے کہ یا تو ہم اپنا دین چھوڑنا پڑے گا یا پھر ہم کو ہلاک کیا جائے گا. وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, یہ قدرت کی بات کہہ رہا. تو انہوں نے ایک پہاڑ میں جا کر اپنے آپ کو چھپا دیا. ہاں اس طرح چھپ جائیں تو آپ وہ جلد کر چھپ جائیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نامے سے ہمارا کوئی انتظام کر لے, ہماری حفاظت کا انتظام ہو جائے, ہمارے دین کا حفاظت ہو, ہمارے دین کی حفاظت ہے. کیونکہ دین والے کے لیے سب سے بڑی فکر اس کا دین ہوتا ہے کہ میرا دین برباد نہ ہو. زندگی تو آج ہے چل رہی ہے, لیکن دین, یہ دین تو ضروری ہے. اگر زندگی دین کے ساتھ ہوئی تو پھر کامیابی ہے, بے دین ہو گئے اگر مصیبت میں تو نمی بھی اور آخرت میں. ان کو اپنے دین کی فکر دی, اس لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اپنے دین کو, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس میں چھپ گئے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت دے گا. تو اب وہ یل سب اس گھر میں چھپ جاؤ, یل سن لکم ربکم من رحمت ہی, اللہ اپنی رحمت تمہارے پر پھیلا دے گا, مدد کر دے گا اس امید پر. انہوں نے پہاڑ کے گھر میں آسرا لکھ کر چھپ ہو گیا. اب قدرت نے ان کی مدد نہیں کر سکتے. کیا مدد کی؟ کیا فرشتے آ گئے مدد کے لیے؟ کتنا فرشتے دیا اور کوئی مخلوق لگائی وہاں کتنا, بلکہ ان کی مدد کے لیے ان پر اللہ نے نیند ڈالی, سلا دیا, سلا دیا. آپ جانتے ہیں کہ آدمی سو جاتا ہے تو اس کی ہر چیز جو ہے غیر محفوظ ہوتی ہے, تو چوری کر جاتے ہیں, لوٹنے میں لوٹ لے لیتے ہیں, سو گیا کھویا, کہ سویا تو کھویا, ہمارے اردو میں کہتے ہیں سویا کھویا. سونے کی وجہ سے حفاظت نہیں ہوتی, جاگنے کی وجہ سے حفاظت ہوتی. اللہ نے ان کی حفاظت کی, سلا دی, ان کو سلا دیا. ربنا على عيونهم, کہ ہم نے ان کی آنکھوں میں نیند ڈال دی. ربنا على اعدائهم, نیند ڈالی تو کان کی بند ہو گئے, آنکھ بھی بند ہو گئے.
یہ قدرت ہے
کہ ان کی حفاظت کے لیے ان پر نیند ڈالی. حالانکہ نیند میں حفاظت نہیں ہوتی, نیند کی وجہ سے مان چوکا ٹھیک ڈالا جاتا ہے, لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے نیند ڈالی. اور کتنے سال حفاظت کی کہ 300 سال, 300 سال سوتے رہے. قرآن پاک پڑھو, قرآن پاک میں ان کا قصہ ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی صورت میں, آگے ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ تو سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے. سورہ کہف تو ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے. جو سورہ کہف کو جمعہ جمعہ پڑھے گا اس کے لیے نور ہوگا. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جمعہ کو دن سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں, سورہ شریف بھی زیادہ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن. تو سورہ کہف سے ان کا ذکر ہے اور کہیں نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سلایا کتنے برس, 300 برس. یہ قدرت ہے. آدمی تھوڑی دیر زمین پر پڑا رہا ہے, بس کے بستر پر بھی پڑا رہا ہے تو اس کا بدن سڑ جاتا ہے. کتنے اگر لمبی ہو جائے, بیماری ہو جاتی ہے تو پیچھے جل جاتا ہے بدن بستر پر پڑے پڑے. یہ تو مٹی پڑے تھے, حفاظت ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اپنے قدرت سے. اور 300 برس کے بعد, 300 برس کے بعد جاگے. بعض ملکوں میں, عرب ملکوں میں ان کی قبریں بھی ہیں, اصحاب کہف کے بابا لوگ جاتے ہیں, ان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے. جو گھر میں بتاتے ہیں, بعض لوگ ترکی میں بتاتے ہیں. انہوں نے قدرت کی مثال دی کہ اللہ بڑے قدرت والا, 300 سال تک چلاوے, پر نہ زمین ان کو کھاوے, پر نہ ان کے ناخن بڑے نہ بال بڑے. آدمی 8 دن میں ناخن بال بڑھ جاتے, پر 300 سال میں کچھ نہیں ہوا. ہاں, اسے زندہ رہے تو ناخن بال بڑھنے چاہیے, نہیں بڑھنے چاہیے, مر جاوے تو نہ بڑھے. کچھ نہیں ہوا, 300 سال تک چلایا. ایک مثال ہے, اللہ بڑی قدرت والا ہے, قدرت سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. 300 سال کی نیند آدمی سڑ جاوے, زمین اس کو کھا جاوے, لوہے کو کھا جاتی ہے زمین. جب لوہا پڑا رہے زمین میں تو آپ دیکھنا اوپر پوپڑیاں ہو جائے گی لوہے کے اوپر, لوہے تو زمین کھا جاتی ہے, زمین ہر چیز کو کھا جاتی ہے. یہ قدرت بتائی اللہ تعالیٰ کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے, اپنی قدرت سے جو چاہے کرے اور جب چاہے کرے, کمزور کو قوی کرے اور قوی کو کمزور کرے, عزت والے کوئی دکھ تو دلیل کر دے, دلیل والے کو زندہ کرو عزت کر. یہ قدرت ہے, اس لیے قدرت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے ہوگا. قدرت کا یقین کرنا, قدرت پر ایمان لانا, اور قدرت سے فائدہ اٹھانا. اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اتنی بڑی قدرت سے والا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے, اور اس کی پکڑ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ قدرت ہی بڑی ہے, پکڑ بھی بڑی ہے, مدد بھی بڑی ہے, پکڑ بھی بڑی ہے. اس لیے میرے دوست, اللہ تعالیٰ نے جس طرح قدرت سے اسباب پیدا کیے ہیں, اپنے حکمت سے ہمیں وہ راستہ بتایا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہو جائے, اللہ کی پکڑ سے بچ جانے. تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو دین دیا ہے. دو چیزیں تھے, ایک تو دین دیا, ایک دنیا کا اسباب دیا. دنیا کے اسباب بھی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے, لیکن وہ تھوڑا ہے. جیسے ہم زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں, زمین میں کھیتی کرتے ہیں, باغ لگاتے ہیں, دوسرے کام کرتے ہیں, گھر بنتے ہیں, سب بنتے, یہ بھی قدرت سے فائدہ ہونا, مگر یہ تھوڑی دیر کے لیے, موت تک کے لیے. موت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اسباب پیدا کیے کہ یہ موت تک کیسا فائدہ ہوگا, موت کے بعد سے. اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جس کا فائدہ موت سے پہلے بھی ہے اور موت کے بعد بھی, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین. وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. جب دین ہوا تو دنیا میں بھی اس کا نفع لے گا اور آخرت میں اس کا نفع لے گا.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین سمجھانے کے لیے اور دین بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور یہ بتایا کہ اگر زندگی میں دین آیا تو دنیا میں برکتیں آئے گی, آخرت میں بدلہ ملے گا موت کے بعد. یہ بدلے کی جگہ وہ موت ہے, کیونکہ بدلہ ہمیشہ کے لیے لینا ہے, آدمی ہمیشہ رہتا نہیں ہے, اس لیے یہاں بدلہ نہیں دیتے, بدلہ اٹھا کے وہاں دیتے جہاں اس کو ہمیشہ لینا ہے. یہاں تو کام کرنے کی جگہ ہے, جیسے لوگ دفتروں میں آفیسوں میں کام کرتے ہیں, وہاں کچھ دینا لینا نہیں ہوتا, ہاں بلکہ مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو ان کو اس کی تنخواہ ملتی ہے. جی ہاں, تو ایک کام کی جگہ ہوتی ہے, ایک بدلے کی جگہ ہوتی ہے. تو کام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا, اس کو دارالعمل کہتے ہیں, کہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری یہ کی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا, یہاں کام کرو, یہاں کھاؤ کماؤ, یہاں دیندار بنو یا پرہیزگار بنو, ہاں عمل والی بنو, اور پھر اس سب اور آخرت, تو تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, اس نے تم کو اللہ تعالیٰ یہاں سے آخرت میں لے جائے. ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے, چاہے وہ سمجھے چاہے نہ سمجھے, جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کا رخ آخرت کی طرف ہے, روز روز اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے. بچہ آج ایک دن کا ہوا, دو دن کا ہوا, دس دن کا ہوا, سال کا ہوا, بیس سال کا ہوا, پچاس سال کا ہوا, ساٹھ سال کا ہوا, چل رہا ہے. تو ہر آدمی روزانہ اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا, ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ, کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا, تمہارے نفع کے لیے, تمہاری ضرورت کے لیے, تمہاری زواج کے لیے, اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اور دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے کیا راستہ ہے, کہ وہ دین کا راستہ. اس لیے جیسا دنیا آخرت کو پیدا کیا, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتارا, اور دین کا پہلا کام وہ ہے ایمان. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ سے تعلق پیدا کرو. جیسے دنیا کے چیزوں سے تعلق پیدا ہوتے ہیں, رشتے داروں سے تعلق پیدا ہوتے ہیں, دوستوں سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں, اللہ سے تعلق پیدا کرو. تمام تعلقات کٹنے والے ہیں, اللہ والا تعلق نہیں کٹے گا. صحیح بنایا ہے تو غلط بنایا ہے. اگر کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے ملے گا, اگر کوئی راضی کر رہا ہے اللہ کو تو راضی کر کے ملے گا. جو تعلق اللہ سے کیا ہے وہ نہیں کٹے گا, وہ رہے گا. دو قسم کے ہیں, دائیں والے انسان, بائیں والے انسان, صحیح والے غلط والے, موافقت والے مخالفت والے. کچھ لوگ اللہ کے مخالفت میں زندگی گزاریں گے, کچھ اللہ کے موافقت میں زندگی گزاریں گے. بائیں بائیں ہوتا ہے نا ہر کام میں, دو قسم کے لوگ دنیا میں, کیونکہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے, یہاں غلط عمل بھی ہوں گے, صحیح عمل بھی ہوں گے. اللہ کو غلط عمل پسند نہیں ہے, صحیح عمل پسند ہے. اس لیے عمل کی زندگی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے, تاکہ وہ اپنی ذات کا, ہر آدمی کو اس کی ذات کا استعمال سمجھائے کہ تم اپنی ذات کو کیسے استعمال کرو گے. آدمی کے آنٹے استعمال ہوتی ہے, کان استعمال ہوتے ہیں, ہاتھ پاؤں استعمال ہوتے ہیں, اس کا مال استعمال ہوتا ہے. جس استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. ویسے تو ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے ہمارا مال ہے, ہماری ذات ہے, نہ چاہے اپنی ذات کو استعمال کریں, جائیں اپنے مال کو استعمال کریں, یہ بات غلط. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو اس غلطی سے بچانا چاہتے ہیں کہ وہ اس غلطی میں ہے کہ جان بھی ہماری ہے, مال بھی ہمارا ہے, جو چاہے کرے. ہاں میں اپنی ذات سے مختار ہوں, میرا مال ہے, میں جو چاہوں کروں. کہ یہ غلط بات, جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اور مال کس نے پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیا. جان اور مال یہ دونوں کا پیدا کرنے والا اور دینے والا اللہ ہے. ایک اندازے سے ملے, اتنی زندگی ملے گی اتنا مال ملے گا, ہر ایک کے لیے مقدر ہے. یہ تربیت کرنے والا اللہ ہے, یہ اللہ نے دیا کہ زندگی کی ہے, زندگی کے اسباب دیے. اب سوال یہ ہے کہ زندگی کے اسباب اس کو کیوں دیے, زندگی بگاڑنے کے لیے دیے ہیں, زندگی بنانے کے لیے دیے, کس لیے دیے؟ آپ اپنے نوکر کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں تو بگاڑنے کے لیے دیتے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی لے جاؤ, یہ اسکوٹر لے جاؤ, یہ کیوں کہ پھر کسی کام کو بھیج رہے ہو آپ کہ یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ, تو بگاڑنے کے لیے نا, صرف اسی کام میں استعمال کرنے کے لیے جس کام کے لیے جا رہا ہے. اپنے نوکروں پہ جاتے مان لو گاڑی لے جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ. ایسے ہی اللہ کا شان لوگوں نے کہتے ہیں دنیا میں ہم کو اسباب دیے ہیں کہ وہ اسباب نافرمانی کرنے کے لیے نہیں دیے, اور نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ بھی زمین میں نہیں ہے کہ وہاں جا کے نافرمانی کر لو, نہ کوئی جگہ ہے نافرمانی کی اور نہ کوئی سبب ہے نافرمانی کا. یہ دھرتی بھی اللہ کا ہے, آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, ہاتھ پاؤں بھی ہیں, مال اولاد کو گنا کرنے کے لیے. تو اس لیے کام کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا, جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ سارے اسباب عبادت کے لیے ہے. سمجھ میں آئی تھی بات؟ جب فوجی ہوتے ہیں تو فوجی کے پاس جتنا سامان ہے وہ سرکاری کام کے لیے, گاڑی ہو جو بھی ہو, گھوڑے ہو, یہ وہ سب سرکاری کام کے لیے, اپنے کام کے لیے کوئی مولانا انڈیا صاحب کہتے تب تو سرکاری آدمی ہے. مسلمان تو سرکاری آدمی ہے, حکومت کی سرکار تو وہ تابع ہے, اس کی جان مال, اس کی اولاد, ہر چیز اس کے پاس سرکاری ہے, اپنی نہیں ہے. تو اس کو ایسا کرنا پڑے گا کہ زندگی کہاں گنوائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ ہوا. تو جتنی زندگی دی گئی ہے وہ سب ہمارے پاس امانت ہے, جس طرح نعمت ہے وہ امانت بھی ہے. دین یہ بتا دے گا کہ جس طرح ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہو ان چیزوں کو امانت بھی سمجھو, کہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر چیز نعمت بھی ہے, ہر چیز امانت بھی ہے. تو کیا کرو کہ نعمت کے جواب میں شکر کرو اور امانت کے جواب میں امانت دار رہو. نعمت کے جواب میں شکر کرو اور امانت کے جواب میں ایماندار رہو. کیونکہ جو ایماندار ہوگا وہ امانت کی عبادت کرے گا, جو ایماندار نہیں ہوگا وہ امانت کی عبادت نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے, لا الہ الا اللہ, یہ ایمان کی دولت. ایک اللہ ہے, وہی ہمارا معبود ہے, وہی سب کچھ کرنے والا ہے, وہی سب چیزوں کا حساب لینے والا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, حیات موت اس کے قبضے میں ہے. یہ بات ہم اللہ کے بارے میں سمجھائی تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا تابے دار بنا کر کے چلائے. یہ مطلوب ہے کہ زندگی تابے داری کے لیے دی ہے, آزادی کے لیے نہیں دی. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے, وہ نبی آ کر کے سمجھاتے ہیں کہ تم کو جن اسباب میں اللہ نے رکھا ہے ان اسباب میں دیندار بن کے رہو, جس تجارت میں دیندار بن کر رہے, زمیندار زمین میں دیندار بن کر رہے, مالدار مالداری میں دیندار بن کر رہے, غریب غریبی میں دیندار بن کر رہے. دین ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ کسی حال میں زندگی سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. والا تم سننا اللہ وان تم مسلم, خبردار تمہاری موت اس حال میں رہے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. اس میں کوئی ڈیزائن نہیں ہے, کتنے لوگوں جب ہو گئے آپ جیسے ہوتا نہیں, مطلب چار سال ہو گئے ڈیزائن ہو گئے, نہیں, موت تک ذمہ داری ہے دین کی. دین کی ذمہ داری کب تک ہے؟ بلا تم سن تو مسلم, تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. یہ پوری زندگی کا ایک وظیفہ اور ذمہ داری ہے, اپنی زندگی کو دین پر ڈالنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے
वैसे उत्तम है, क्योंकि जिंदगी गुजारना ये तो जिम्मेदारी की बात है और कब्रों से उठना ये नतीजे की बात है। कब्रों से उठेंगे तो नतीजे के साथ उठेंगे। बाद लोगों के चेहरे सफेद और रोशन होंगे, बाद लोगों के चेहरे काले होंगे। यह हो मैं तबियत दो जो हूँ मैं तस्वत दो जो बाद चेहरे सफेद होंगे और बाद चेहरे सिया होंगे। जो सफेद चेहरे वाले हैं वो रहमत में जाएंगे और जिसके चेहरे काले होंगे उनको तो धमकाया जाएगा, तुमने अल्लाह के हुक्म तोड़े हैं, तुमने अल्लाह के हदें तोड़ी हैं, ये इसलिए तुम्हारा ये हाल है, इसलिए तुम्हारी सजा अलग है, इनकी जगह अलग है, उनकी सजा अलग है, इनकी जगह अलग है। ये नतीजा बताया इसलिए मैंने दोस्तों जिंदगी को नतीजा सामने रख करके गुजारनी है, क्योंकि हमारी जिंदगी एक नतीजे पर जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बुलबुला था फूट गया, अंदर में बुलबुले उठे बड़े अकोटे वो फूट जाते हैं, बनते भी है फूटते हैं, कुछ नहीं क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं। जिंदगी ऐसी नहीं, बल्कि जिंदगी जिम्मेदारी का नाम है। जिंदगी का नाम है, जिंदगी जिम्मेदारी का नाम है, जिंदगी अमानत का नाम है, जिंदगी बतौर अमानत की है, और जिंदगी के जितने सामान है वो भी हमारे पास बतौर अमानत के हैं। आंखें हो, कान हो, हाथ हो, औलाद हो, माल हो, ये सब हमारे पास अमानतें हैं। इन अमानतों में कैसे चलना है उसके लिए अल्लाह ताला ने हमको दीन दिया है और नबी भेजे हैं। तो इन अमानतों में कैसे चलोगे, पहली बात यह है कि इन अमानतों में यकीन के साथ चलेंगे। कैसे तो यकीन अल्लाह पर है कि जो अल्लाह करेगा वो होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो अल्लाह नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। कोई ताकत नहीं है अल्लाह के मुकाबले की, अल्लाह अकेला ताकत वाला है। अल्लाह को ताकत वाला मानो, अल्लाह को बनाने वाला मानो, अल्लाह को नफा नुकसान देने वाला मानो, अल्लाह को इज्जत दिलो, सब चीज अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं, ये पक्की बात है। अगर चल नजर आता इसके बाद नहीं, वो इसको बतौर अमानत के दी है। एक तो अल्लाह ने असबाब दिए हैं जो लोगों के पास, दूसरी चीज हालात होते हैं, हालात होते हैं। असबाब आदमी के कब्जे में होते हैं, हालात आदमी के कब्जे में नहीं होते। हालात किस कब्जे में होते हैं, हालात अल्लाह के होते हैं। हथियार वाले के पास हथियार होता है, लेकिन हिफाजत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहेगा तो हिफाजत होगी हथियार से, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। ये ईमान कहलाता है। यहाँ पर हथियार है, हथियार से हिफाजत नहीं होती, हथियार से कामयाबी नहीं होती, अल्लाह चाहेगा तो होगी लेकिन नहीं होगी। दवा हमारे पास है कि दवा से तंदुरुस्ती नहीं होती, अल्लाह देगा तो होगी नहीं तो नहीं होगी। माल से हाजतें पूरी होगी, मेरी माल से हाजत पूरी होगी, अल्लाह चाहेगा तो पूरी होगी नहीं तो नहीं होगी। पक्की बात है, पक्की बात है कि अल्लाह चाहेगा तो इनसे ही होगा और अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इसको अल्लाह दिखाते हैं। मौलाना मोहम्मद यूसुफ अहमदुल्लाह फरमाते थे कि दुनिया के जितने असबाब हैं आदमियों के पास वो खाली बर्तन की तरह है। जैसे चाय की प्यालियां खाली रखी हुई है एक ट्रे में या एक कुंचे में, खाली है वो, तो डालने वाला जो डालेगा उसे वो भर जाएगी। दूध डाला है तो दूध से भर जाएगी सब प्यालियां, चाय से भर जाएगी, पानी से भर जाएगी, डालने वाले की वजह से। तो फरमाते दुनिया के सारे असबाब जितने हैं उसमें अल्लाह जो हाल डालेगा उसे वो भर जाएगा। अगर अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने माल में राहत डाली है तो उसको मालदार को राहत मिलेगी, और अल्लाह ने माल से राहत कैच ली है और परेशानी डाली है तो मालदार को माल से परेशानी होगी। ये माल खाली बर्तन की तरह से, जो अल्लाह डालेंगे होगा। दवा के दवा के दवा अल्लाह ने पैदा की है, अल्लाह चाहेगा तो दवा से शिफा होगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। क्यों? अल्लाह ने चाहा ही नहीं है। दवा शिफा नहीं पैदा करती, दवा कौन शिफा कौन पैदा करता है? इसको ईमान कहते हैं। हम असबाब पे इस्तेमाल करेंगे, ये भी यकीन हमारा अल्लाह के साथ होगा कि अल्लाह चाहे, इसलिए अल्लाह को राजी करेंगे। क्यों? अल्लाह को राजी करने से सारे हालात सही होते हैं। अल्लाह को नाराज होने से सारे हालात बिगड़ते हैं। असबाब से नहीं बिगड़ते, असबाब से नहीं बनते, असबाब से तो जाहिर होते। जैसे पानी से, पानी नल में भी जाहिर होता है, पानी नल में नहीं है, पानी तो वहां टाकी में है, वहां से आ रहा है, ऐसा कोड़ा है तो बाहर निकला। ऐसे में जो असबाब से हालात का जाहिर होना یہ امتحان میں اللہ چاہے گا تو ہوگا. اس لیے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ کرو, کسی حال میں بھی اللہ تم سے ناراض نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے, اور مایا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا ناراض ہونا. جس پر اللہ کے ناراض ہوئی کہ وہ تو کام سے گیا, اس کی کوئی خیر نہیں ہے, اللہ ہی اس پر ناراض ہے. اور اللہ راضی ہو گیا تو سارے کام کریں, ساری خیر وہیں سے آتی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اتنی آسان بات ہے, اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو, اللہ ناراض نہ ہو, اللہ کے تقاضے پوری ہو جائیں, اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری پوری ہو جائے, پھر اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو کر تو سارے حالات کر لیں گے. حالات اندر کے کپڑے سورج اللہ نکالتا ہے, سورج اللہ ڈوباتا ہے, رات چھوٹی وہ کرتا ہے, دن بڑے وہ کرتا ہے. تو سارے حالات اس طرح دن سے دھوکے رات سے دھوکے ہونے, ایسے لوگوں کے حالات تنگ, اللہ حالات تنگ کرے گا اور اللہ حالات کھولے گا. اس طرح دن چھوٹا کرتے ہیں رات لمبی ہو گئی, رات چھوٹی رہے دن لمبی ہو گئے, وہ نہیں کھولنا بننا. ایسے انسانوں کے حالات بھی اللہ کرتے ہیں. یہ سکھایا کیوں سکھایا؟ تاکہ ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ کرو, کوئی بات ایسی نہ پیدا ہو جاوے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ناراض ہونا یہ سب سے زیادہ سختی ہے. اس لیے میرے کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی کے صحیح بنانے کے لیے اور حالات کے صحیح بنانے کے لیے اپنے احکام میں کیے ہیں. ان میں سے ایک ایمان ہے, پہلا حکم, ایمان والے بنو, یقین والے بنو, ایمان کی محنت کرو تاکہ دلوں میں ایمان رچے. ایمان کی محنت سے ایمان رچے گا, یعنی دلوں میں خدا کا خوف آئے گا, دلوں میں رحمت کی امیدیں آئے گی. اگر ایمان کی محنت کریں گے تو ایمان اترے گا. ایمان کی باتیں بولنا, ایمان کی باتیں سننا, ایمان کے کام کرنا, ایمان کے کام کی ترغیب دینا, یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اندر بات اترتی ہے, اندر بات اترتی ہے. اس لیے ہم کو ایمان کی محنت کی ہے. ایمان کی محنت میں چلو گے تو اندر ایمان اترے گا, خدا کا خوف اترے گا, خدا کی رحمت کی امیدیں اترے گی. اور یہ محنت چھوٹ جائے گی تو کسی لذے ہو جائیں گے, کیا ہو جائیں گے؟ کسی لذے ہو جائیں گے. کچھ خبر نہیں کیا ہو رہا ہے, پھر سخت ہو جاتا ہے. ایمان کی محنت سے ایمان تازہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. جب خدا کا خوف پیدا ہوگا تو آدمی اللہ کا حق ادا کرنے کی طرف چلے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے. خوف پیدا ہوا تو اب یہ کہ اللہ کا کیا حق ہے تاکہ میں اللہ کا حق ادا کر کے راضی ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا, معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہنا مجھے نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. ایمان کے ساتھ جس طرح ایمان ہے اللہ پر, اس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت کے لیے جانی طاقتیں بھی دی ہیں, مالی طاقتیں بھی دی ہیں. اور ایمان اس لیے دیا ہے تاکہ جانی مالی عبادتیں ایمان کی وجہ سے قبول ہو جائے, کیونکہ بے ایمانی سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, کفر کی حالت میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ایمان کی وجہ سے یہ ساری قبولیت آتی ہے. ایمان والا ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھے گا ایمان کے ساتھ تو ایک سبحان اللہ بہت بہار سے بڑا ہے. حدیثوں میں سبحان اللہ اعظم من رحمت, الحمد للہ اعظم من رحمت. یہ کیا ہے کہ ایمان کی برکت ہے. ایمان والا دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوتی ہے, چاہے کتنے گنہ گار ہو, چاہے جتنے گنہ گار ہو, اسے دعا مانگی ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا. لوگ بچارے ہم تو کہ ہماری دعا کرو ہم تو گنہ گار ہیں, کہ نہیں, گنہ گار ہو پرہیزگار ہو دعا سب کی قبول ہوتی ہے. مگر اپنی نادانی سے ہم ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں, اس لیے محروم ہوتے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. کہ دین سیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے اللہ کا برتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہے, ہمیں اللہ کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے. تو میرے دوستو, اللہ سے ہمارا تعلق صرف عبادت کا ہے. سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا, جنات ہو, انسان ہو, فرشتہ ہو, سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا, اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس حق کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے, نبی کو بھیجا تاکہ زندگی عبادت والی بنے, جان مال کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہو. یہ عبادت کا مفہوم ہے. عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ ہمارا مال, ہماری جان, ہماری ساری صلاحیتیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو, اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو. اللہ کو ناراض کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو. جی ہاں, کہ اللہ کو ناراض کرے. دیکھو, ناراض کرے اللہ کو, اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے, اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ دے رہا ہے اور بغیر مانگے دے رہا ہے اور اپنے چانس سے دے رہا ہے. ہاں, یہ نہیں کہ کوٹا ٹیکس لانا اتنے لے لیں گے اتنے میں رہتا ہے, اپنی شان سے دیتے ہیں. جی ہاں, جب اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کیا جائے؟ یہ دعوت ہے کہ اللہ کی نعمت کو سوچو, اللہ کی قدرت کو سوچو. اللہ اپنے قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سزا بھی دے سکتا ہے, محروم بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ محروم بھی نہیں کرتا, سزا بھی نہیں دیتا, موقع دیتا ہے سدھرنے کا, بننے کا. ہاں, یہ نہیں کہ آدمی نے گناہ کیا تو فوراً سزا دے کے رکھے, ایسا نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ اس کو موقع دو تاکہ یہ سدھر جائے. فوراً سزا نہیں دیتے, رحمت کا تقاضا ہے. اس وجہ سے یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اس لیے اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ناراض نہ کیا جائے. اپنی صلاحیتوں سے, اپنی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اپنی طاقتوں سے, صلاحیتوں سے اللہ کو راضی کرنے کا نام دین ہے. کیا ہے؟ دین. اپنی ساری طاقتیں دین کے مطابق رہو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اس لیے میرے دوستو, ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کا پابند کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہ میں نے تم کو زندگی عبادت کے لیے دی, اور عبادت والے بنو. اور عبادت والے بننے کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں دین لاؤ. کیا لاؤ؟ ہر حال کا دین ملا ہے ہم کو, ہر حال کا دین ملا. گھر میں رہو تو پیسہ دین, بازار میں جاؤ تو پیسہ دین, غریبی کا کیا دین, مالداری کا کیا دین, بیماری کا کیا دین, تندرستی کا کیا دین, سفر کا کیا دین, گھر پر رہنے کا, یہ سب چیزوں کا دین ہے. یعنی طریقے بھی ہے, ہر حال کے طریقے دیے ہیں. وہ طریقے زندگی میں لانا ہے تاکہ مسلمان کی زندگی ہر حال میں دین والی بنے. مسجد میں بھی وہ زندہ ہے, اور دکان میں بھی زندہ ہے, اور گھر میں بھی زندہ ہے. کس وجہ سے؟ کہ طریقوں کی وجہ سے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. اگر دین سیکھیں گے تو مسلمان ہر حال میں دین پکڑے گا. وہ بے دین ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ کہ اس کو ہر حال کا دین دیا ہے, ہر حال کا دین دیا ہے. اپنے گھر میں رہے گا تو پیسہ دین ہے, مسجد میں جائے گا تو پیسہ دین ہے, دکان میں جائے گا تو پیسہ دین ہے, دوستوں سے ملے گا تو پیسہ دین ہے. ہر حال کا دین دیا ہے, جس کا ہر حال کی روشنی دی ہے اللہ نے. روشنی نہیں, دن کی روشنی, رات کی روشنی, کے ساتھ میں یہ روشنی کی ضرورت ہے, دن میں یہ روشنی کی ضرورت ہے. ایسے ہر حال کا ہم کو دین دیا ہے. دعوت اور تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ دین کی محنت کیسے کرو کہ ہر حال میں دیندار رہو. اس لیے تبلیغ میں جانا ہے, خالی چلے پورے کرنے کے لیے جانا, بلکہ کام سمجھنے کے لیے چلے رہنے, کام سمجھنے کے لیے وقت دینا ہے. جب اللہ کے راستے میں پھریں گے اور 24 گھنٹے اس ماحول میں گزریں گے تو ایک تو ایمان میں ترقی ہوگی. ایمان کی باتیں سنیں گے, ایمان سے کام کریں گے, ایمان سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے, تو اپنا ایمان ترقی کرے گا. جس طرح تاجر اپنا سامان بیچتا ہے, پھر اوپر سے لاتا ہے, نیچے بیچتا ہے, تو اس کو نفع ملتا ہے اور وہ مالدار ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا, کاروبار کی وجہ سے. اوپر سے لائے گا, نیچے بیچے گا, بڑے بڑے تاجروں سے لائے گا, نیچے دے گا. یہ طریقہ ہے. دین میں بھی ہے, اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے پاس جاؤ, ان سے دین لو, اپنے سے کم جاننے والوں کے پاس جاؤ, ان کو دین دو. تبلیغ اوپر سے لو, نیچے دو. جو ایمان والے ہیں ان کی صحبت میں رہو تو ایمان آئے گا,
جو اخلاص والے ہیں ان کی صحبت میں رہو تو اخلاص آئے گا, ان کی صحبت میں. دین صحبت سے آتا ہے, دین محنت سے آتا ہے. اچھی صحبت میں رہنا, اچھی محنت میں رہنا, اچھی محنت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہماری طریقوں والی بن جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سنت طریقے ملیں گے.
کیا ملا ہے؟
سنت طریقے ہر چیز کے. جوتا پہننا, جوتا اتارنا, جوتا پکڑنا, یہ تین کام ہے. مثال دے رہا ہوں, جوتا پہننا اس کا سنت طریقہ ہے, جوتا اتارنا اس کا سنت طریقہ ہے, جوتا پکڑنا اس کا سنت طریقہ ہے. کیا مطلب ہے؟ جوتا کیسے پکڑیں گے؟ کہ بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے جوتا. عائشہ صدیقہ کا فرماتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزوں کے لیے یہ ہاتھ استعمال کرتے ہیں, دائیں ہاتھ. کسی کو دینا ہے, کسی کو لینا ہے, سلام کرنا ہے, کوئی چیز دینی ہے, فلاں چیز پکڑنا. اچھے کاموں کے لیے آپ کا سیدھا ہاتھ استعمال ہوتا, ویسے کاموں کے لیے یہ استعمال. ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ, اور کھلی کرنا ہے تو سیدھا ہاتھ. کھلی کے ساتھ کریں گے کیونکہ کھلی تو پینے کی طرح ہے. کھلی سیدھے ہاتھ بولنا, اس کو آداب کہتے ہیں, اس کو طریقے کہتے ہیں. یہی سیکھنا ہے اللہ جل جلالہ کہ اس کا کیا طریقہ ہے, اس کا کیا طریقہ. الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے, مسلمان تو ہم نہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اسلام کے طریقے سیکھو, مسلمان ہونے کے طریقے سیکھو. پھر ان کیسے کپڑا پہنو گے, کیسے کپڑا اتارو گے؟ ہاں دنیا والوں کی طرح سے نہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم کو اللہ نے ایمان اسلام دیا ہے, تو ایمان اسلام ہماری زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. تو مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ کہ پاک ہوتا ہے. مسلمان نقب نہیں ہوتا. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ تو لکھنؤ کی طرف سے آ گئے سفر میں, تو راجپور میں چل تھے, مسلمانوں میں اتنے سب انتظام نہیں تھا, بیٹا لا رہے تھے. پہنچتے پہنچتے جگہ زہر کا وقت ہو گیا, بہت غلط ہو گیا ہے. اور اس میں کوئی مسجد بھی تھی, پھر مسجد بھی ہے, بہت غلط بھی ہو گیا ہے. کوئی بھائی مل جائے تو جماعت سے نماز پڑھ, کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا نبی کی سنت ہے. یہ یاد رکھو, جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے طریقہ جاری کیا ہے کہ نماز اکیلے اکیلے نہیں پڑھنا. کوئی بیمار ہو تو الگ بات, کوئی عذر ہے تو الگ بات. نماز اکیلے اکیلے پڑھ, سفر میں, حضر میں جماعت سے نماز پڑھو. مسافر ہوتے تھے صحابہ, تو آپ فرماتے ہیں نماز ایک امام بن جائے, ایک مقتدی بن جائے, جماعت سے نماز پڑھنا. تو جماعت سنت ہے, تو اس لیے وہ اس فکر میں تھے کوئی مسلمان بھائی آ جائے تو جماعت سے نماز. ایک آدمی آیا لکڑی کا کٹھن اس کے سر پر, کٹھن سورت کیا آیا. ایک آدمی جب وہ قریب آیا تو سلام کر کے کہا کہ نماز کا وقت یہ ہو گیا ہے, آپ بھی آ گئے ہیں, ہم دونوں جماعت سے نماز پڑھ لیں, کیا رائے ہے؟ تیار ہوں, میں تیار ہوں کہ ذرا وضو کر لیں. کہ نا میرا وضو ہے, میرا وضو ہے, وہ لکڑی کاٹ کر کے آ رہے, میرا وضو ہے. اور یہ کہا مسلمان کو بھی وضو ہوتا ہی نہیں. مسلمان تو مسلمان بے وضو نہیں ہوتا, وہ تو باوضو رہتا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو پاک رہنے کا حکم دیا ہے, پاک رہنے کا طریقہ بتایا ہے, اور یہ بتایا اللہ کا, اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. گناہوں سے توبہ کرے گا تو گناہ سے پاک ہو جائے گا, اور پانی سے وضو کرے گا, غسل کرے گا تو اسے رسے سے پاک ہو جائے گا. تو توبہ کرنے سے گناہوں سے پاکی ہوگی, اور پانی سے گندگی پاکی ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں مسلمان تو بے وضو ہوتا ہی نہیں, مسلمان تو باوضو ہوتا ہے. جب یہ نماز پڑھے کہ ایمان و اسلام کی بات ہے, کہ ہماری ہر حالت ایسی ہو جائے کہ جس میں ہم ہر حال میں اپنے دین پر رہے. لکڑی کاٹ کے لا رہا ہے, لکڑی کاٹنی پڑے گا, کیا ضرورت ہے؟ لیکن لکڑی کاٹنے میں بھی اپنا دین سنبھالا ہے, کہ پارٹی کے ساتھ دم کاٹتے ہیں اور نماز کے وقت میں بابا جی کا نماز پڑھ لیں.
ٹھیک ہے, یہ میرے ہم لوگ کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر حال ایسا ہو جو ہمیں اپنے دین پر قائم کرے. مسلمانوں, مسلمان پر دو چیزیں ضروری ہے, ایک اپنے دین کا پابند بننا, دوسرا اپنے دین کا مددگار بننا. یہ دو کام ہے. اپنے دین کے پابند رہو, ہر حال میں پابند رہو اور اپنے دین کے مددگار بنو. یہ تو حکم ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. اے نبی, آپ دین, آپ اللہ کے حکم کے پابند رہے, اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہ سب, یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے. تو پابندی کا حکم نبی پر بھی آ رہا ہے اور پابندی کا حکم ہم پر بھی آ رہا ہے. اس لیے اپنی ذات کو دین کا پابند بنانا. ہمارے بزرگ ایسے ہی گزرے, شہید ابن مسیب ایک تابعی ہے, قریشی ہے, حضرت عمر کے زمانے, تو وہ فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ گیا. کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال. یہ پابندی کی مثال ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیح فاطمہ سنی ہے, سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمد للہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر کتنے مرتبہ, جب سے میں نے وہ حدیث سنی ہے یہ تسبیح میری کبھی فوتی نہیں ہوئی. یہ پابندی کی مثالیں دے رہا ہوں, پابندی کی مثالیں دے رہا ہوں کہ وہ تسبیح جب سے میں نے حدیث سنی کبھی فوت نہیں. کسی نے سوال کر دیا تو فلاں موقع پر میدان میں تھے, جنگ میں تھے, دشمنوں کے سامنے تھے, وہ تسبیح پڑی تھی؟ کہاں, وہاں بھی پڑی تھی. وہ بھی پڑی تھی. تو ایک ذمہ داری میرے بھائیو ہم پر اپنے دین کی استقامت اور پابندی کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کریں. جو فرائض ہیں تو فرضوں کا پابند کریں, جیسے نماز, روزہ, زکات اور سچائی کا اور حلال روزی, یہ سب فرائض ہیں. اپنے آپ کو فرضوں کا پابند کریں. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس پر بندہ پابندی کرے. چاہے 16 حدیثوں میں کہ اللہ کو بندے کا وہ عمل پسند ہے کہ جس پر بندہ پابندی سے کرے. اگر آپ نے چلہ لگایا ہے تو ہر سال چلہ لگاؤ, پابند ہو جاؤ, کیونکہ اثر پابندی کا پڑتا ہے. اثر کیسا پڑتا ہے؟ آپ دوا کھائیں اور پرہیز کریں تو آپ پر اثر پڑے گا, دوا کا بھی اور پرہیز کا بھی. دوا کی بھی پابندی نہیں, پرہیز کی پابندی نہیں, تو کچھ نہیں, بیماری بڑھے گی. ایک حکم مسلمان پر اپنے دین کی استقامت کا, تو اپنے دین کا اپنے آپ کو پابند رکھ. عبادت ہے تو عبادت کا پابند, لین دین ہے تو لین دین میں سچائی کا پابند, کہ اپنے لین دین میں سچے رہو. حکم ہے کیونکہ یہ بندوں کا حق ہے, لین دین اس میں سچے رہو تو سچائی کا پابند. جو لائن ہو اس لائن کا اپنے آپ کو دین میں پابند کرنا ضروری ہے. جب پابند ہو جاؤ گے تو اس کے اثرات دل پر پڑیں گے. جیسے ایک ایک قطرہ پڑے پتھر پر تو وہ پتھر میں چھید ہو جاتا ہے. ایسے بندے کے عمل کی پابندی کرتے کرتے اس کے دل کے اندر ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ روشنی اس کو حق پر چلاتی ہے. نہیں تو دل اندھا ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں کا پابند کرے, چاہے وہ نفل ہی ہو. نفل نماز شروع کی کہ بس موت تک چلے گا, شاید پڑھتے ہو کہ پڑھتے رہو موت تک, شاید پڑھتے ہو کہ پڑھتے رہو موت تک. ہاں, فرائض کی پابندی, نوافل کی پابندی, ہر پابند کہ پابندی کی وجہ سے ایک عمارت بنتی ہے. اینٹ پر اینٹ, اینٹ پر اینٹ, تو عمارت بنتی ہے. اور 5-10 اینٹیں لگائی پھر چھوڑ دیا تو گھر بنے گا؟ ایسے جو عمل اوپر جاتے ہیں اسے جنت بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ جنت بنتی ہے. جب اس کی جنت تیار ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو بلا لیتے ہیں کہ نہیں جنت تیار ہو گئی, آ جا. اوپر عمل جاتے ہیں روزانہ, جب وہ عمل چھوڑ دیتا ہے تو وہ کام وہاں رک جاتا ہے. جیسے سیمنٹ نہیں آئی, لوہار نہیں آیا, کاریگر نہیں آیا, تو کام رکتا ہے. ایک کام کیوں ہوگا؟ کاریگر نہیں آیا, سیمنٹ نہیں ہے, لوہار نہیں ہے, میٹیریل نہیں ہے. ایسے اوپر جنت میں جو عمل کرتا تھا پھر چھوڑ دیا تو وہ
बनना पर हो जाएगा। अब कोई पूछेगा परिचय से लिए जो कि माल नहीं आ रहा, इसलिए हुक्म है कि अपने दीन के अमलों के पाबंद बनो। तो एक हुक्म मेरे दोस्तों हमारे ऊपर अपने आप को पाबंदी का है, इबादत है, नमाज, रोजा, ज़कात, ये हो दूसरे इन तमाम कामों में अपने आप को इस्तकामत के साथ चलाना, ये हुक्म नबी को भी है और ये हुक्म उम्मत को भी है। दूसरी बात हमारे जिम्मे ये है कि हम अपने दीन के मददगार बने, क्या बने, अपने दीन के पाबंद बनो, अपने दीन के मददगार बनो। या यो लगीन आमनो कूनो अंसार अल्लाह, हे ईमान वालो अपने दीन के मददगार बनो, ये सबके लिए है। गरीब हो, मालदार हो, जाहिल हो, आमिर हो, वो अपने दीन का मददगार बने, अपने दीन की नुसरत करे। नुसरत करने की मिसाल ऐसी है जैसे जमीन को पानी देना, जमीन को पानी देंगे तो जमीन की हर चीज उगेगी, जैफरान भी उगेगा, जौ भी उगेंगे, और पानी नहीं है तो न जौ उगे न जैफरान उगे, इतना आला कुछ नहीं, पानी नहीं है। ऐसे ही मेरे दोस्तों अपने दीन की मदद करना, अपने दीन की नुसरत करना, उससे दीन के तमाम काम जिंदगियों में जिंदा होते हैं। तमाम काम नेकी के काम जिंदगी में जिंदा होने का यही तरीका है कि हम अपने दीन के मददगार बने, ऐसी मेहनत करें कि जिस मेहनत से जिंदगियों में दीन आ रहे और जिस मेहनत की वजह से लोगों के लिए रास्ता बने। देखो किसी के अलावा जमीन पर आप चलोगे और मतलब तक कोई चले तो पगडंडी हो जाएगी, पता नहीं कच्ची जमीन पर पगडंडी हो जाती है, मानो हम लोग यहाँ से आते जाते हैं रास्ता हो जाता है। ऐसे ही मेरे दोस्तों मुसलमान अपने दिन के मददगार बनेंगे, अपने दिन पर चलेंगे और दूसरों को चलने की दावत देंगे तो दूसरों के लिए रास्ता खुल जाएगा, दूसरों के लिए चलना आसान हो जाएगा। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हमारी ये जो मेहनत है अगर ये सही तरीके पर चली तो सबसे पहले उम्मत में इबादत का दीन जिंदा होगा। दूसरा दीन इबादत का, क्योंकि कलमे वाले जो है अब कलमे के बाद इबादत है, कलमे के बाद नमाज है, तो अगर हमारी ये मेहनत सही हुई तो उम्मत में इबादत का दीन जिंदा होगा, बेनमाजी नमाजी हो जाएगी, जो ज़कात नहीं दे वो ज़कात देंगे, रोजा में रोजा रखेंगे, तिलावत करेंगे, हज करेंगे, नमाज ही बढ़ गए, हज ही बढ़ गए, ऐसे तमाम चीनी काम बढ़ गए, उनको पानी मिला। ये हमारी जो मेहनत है वो पानी देती है, यानी दिलों में ये चीज पैदा करती है कि दीनदार बनकर जिंदगी जिंदगी गुजारो, ईमानदार बनकर जिंदगी गुजारो, अल्लाह का हक भी है, मखलूक का हक भी है, सबका हक पहचानो और सबका हक पहचान कर जिंदगी गुजारो, ये दावत है चलने की, नमाज की, इल्मों की, सब की विक्राम इखलास, ये बुनियादी चीजें हैं जिसकी ये दावत है। जब ये दावत चलेगी तो फिर जिंदगी में दीन आना शुरू हो जाएगा। उसको हजरत फरमाते थे कि सबसे पहले इबादत का दीन देता कि लोगों में नमाजें आई, तो नमाज आई लेकिन नमाज का सीखना जरूरी है। देखा देखी हम पढ़ लेते हैं, देखा देखी हज भी कर लेते, ये बात सही नहीं। हमारी तबलीग में तीसरा नंबर इल्म जिक्र का है, तीसरा नंबर कौन सा है, इल्म जिक्र का क्या मतलब है, ऐसे जिन्होंने पहला नंबर जिक्र, इल्म जिक्र का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी का हर काम इल्म के साथ हो, इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है और इसमें नबी ने क्या तरीका बताया, ये इल्म जिक्र का मतलब है। कि मैं कपड़ा पहनूं तो हमको कपड़ा पहनने का क्या तरीका बताया, अभी ने क्या खुदा ने क्या, खुदा ने कहा अच्छी बात कहना नंगा रहना आराम है, नंगा रहना नमाज के बाहर भी नमाज के अंदर भी नंगा रहना आराम है। अल्लाह ने लिबास को पैदा किया है ऐप छुपाने के लिए, या बदी आदम कलंजना रही तुम लिबासा नुवारी सवासे तुम वरी था, ए आदम की औलाद मैंने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया, ये लिबास क्या करेगा, ये लिबास तुम्हारे बदन के ऐप को छुपाएगा और तुम्हारे बदन में रौनक पैदा करेगा। अपनी लिबास की वजह से उसकी रौनक मानो होती ना होती, हाँ लिबास में दोनों बातें हैं कि तुम्हारे बदन में रौनक रहेगी, तुम्हारा ऐप छुपेगा, मालूम लिबास अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि जो चीजें छुपाने की है वो छुप जाए, छुप जाएगी तो बाकी चीजों में रौनक आएगी। जी हाँ, इसलिए अल्लाह ने लिबास पैदा किया, तो अल्लाह ने लिबास पैदा करने को हुक्म दिया और नबी ने लिबास पहनने का तरीका बताया कि इस तरह पहनो, इस तरह उतारो,
یہ علم و ذکر کہلاتا ہے. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھو کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے, اور پھر اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. جس نماز کا حکم ہے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, ایسے ہر حکم میں حکم ہے, حکم پورا کرنے کا طریقہ ہے. وضو کرنے کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس طرح وضو کیا کرو, پہلے نبی اس طرح وضو کرتے تھے, وضو کر کے بتایا اور یہ فرمایا. تو اس کو دین کہتے ہیں کہ ہر کام میں میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو حکم دیکھنا اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. ہماری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سے جہالت ختم ہو جائے. کیا ختم ہو جا رہے؟ جہالت ختم ہو جا رہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو حکم کے خلاف ہو. نہیں, جہالت ختم ہونا اور طریقے پر زندگی لانا یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے. اس کو سیکھنا ہے, اس کو سیکھنا کے لیے لوگوں میں طریقہ کر لے, اللہ کے راستے میں پھریں گے, جاننے والوں سے سیکھیں گے, پوچھیں گے, یاد کریں گے, اور جو نہیں جانتے ہیں ان کے پاس جائیں گے, ان کو سکھائیں گے, ان کو بتائیں گے کہ یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. انہیں جماعت جاتی ہے, بات بن جائے جگہ ہوتی ہے, مطلب جگہوں پر جاتے ہیں تو ان کو بتا, اور بعض جگہ اونچی ہو تو اچھے جاننے والے ہوتے ہیں, اچھے سمجھنے والے ہوتے ہیں, ان سے سیکھیں گے. اوپر والوں سے سیکھنا, نیچے والوں کو سکھانا, جس کو نصرت کہتے ہیں. کہتے ہیں نصرت. تو ہمارے دن میں اپنے کام کی استقامت بھی ہے اور ہمارے دن میں اپنے کام کی نصرت بھی ہے. نصرت اتنی ضروری ہے جتنا زمین کو پانی دینا ضروری ہے. آپ کی زمین ہے, آپ کے لائق ہے, کھیتی کے لائق ہے, لیکن آپ پانی نہیں دے رہے ہیں تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. زمین پھٹ جائے گی, زمین پھٹ جائے گی. چپ کر کے اس نے زمین پانی مانگتی ہے. جب زمین کو پانی ملے گا تو زمین کو پانی ملے گا تو زمین میں جو صلاحیت ہے وہ ظاہر ہوگی. اگر ہلکی زمین ہے تو وہاں باغ بنے گا, کھیتی کی زمین ہے تو وہاں کاشت ہوگی, کھیتی ہوگی. ہاں, ایسے دو محنت کی جائے گی اس زمین پر, اس زمین کا وہ نفع ظاہر ہوگا. ایسے کسی دین کا معاملہ, جس کو نصرت کہتے ہیں, کہ جب ہم اپنے دین کی نصرت کریں گے تو دین کا نفع باہر آئے گا. ہاں, لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آئے گی, لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آئے گی. دعوت کا بڑا نفع یہی ہے کہ جب دین کی دعوت اور محنت چلے گی تو اللہ کے بندوں کی صلاحیتیں حق پر آ جائے گی, ورنہ ان کی حالت صلاحیتیں دوسرے کاموں میں لگ جائے گی, غفلتوں میں لگے گی. اس لیے غفلتوں میں سے اپنے آپ کو نکالنا اور حکموں پر اور طریقوں پر اپنے آپ کو لانا, یہ زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہماری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری اپنی ذات کی, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. ایک, اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری بتائی. سب سے پہلے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, یہ پہلی ذمہ داری. سنا کہ آدمی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے جو اپنے آپ کو دیندار بنا رہے. کیا بنا رہے؟ دیندار نہیں بنائے گا تو گنہگار بنے گا. اچھی بات ہے, یہ ادھر نہیں تو ادھر. اس لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. اتنا ایمان پیدا کرو کہ وہ ایمان خدا کے ہاتھوں پر لے جاؤ. اتنا ایمان پیدا کریں کہ جو میں وہ ہمیں حرام سے بچا. یہ ضروری ہے. اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارا ایمان ہمیں اللہ کے فرض ادا کرا دے اور اللہ کے حرام سے بچا دے. آدمی اللہ کے فرضوں پر ادا کرنے کی طاقت اور حرام سے بچنے کی طاقت ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے. ہر مشین اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے. یہ تو اوپر کا قول ہے, اندر ایک طاقت ہے اور کرنٹ اس سے کام ہو رہا ہے. ایسے ہر مومن اپنے دین پر اپنے ایمان کی طاقت سے چلے گا. اگر ایمان میں طاقت ہے تو فرض ادا کرے گا, ایمان کی طاقت ہے تو حرام سے بچے گا اللہ سے ڈر کر, اور یہ بات نہیں ہے تو فرض ٹوٹ جائیں گے, حرام میں جیسے کہ بڑھ جائے گی. اس لیے اپنے ماحول میں سے نکالا جاتا ہے. اپنے ماحول میں سے نکلو. ایمانی طاقت پیدا کرنے کے لیے ایمانی ماحول میں رہو تو ایمان آئے گا, تو حرام سے بچنے کی طاقت. اس لیے کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ آدمی ہے جو حرام سے بچے. حدیثوں میں ان تقل معالم تقل عابد الناس, تو اللہ کے حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار. سب سے بڑا عبادت گزار ہوئے تو حرام سے بچے. کیونکہ اللہ نے حرام کو حرام کیا ہے بچنے کے لیے, پھنسنے کے لیے نہیں کہ حرام میں پھنسے جا کر.
لیکن حرام سے بچنے کی طاقت
وہ ایمان سے ملتی ہے. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور کے بعد کی زندگی کی فکر پیدا ہو جائے تو حرام سے بچے گا.
اس کے لیے اللہ نے ایمان کی محنت دی ہے, ایمان کی محنت کریں گے تو
یہ باتیں پیدا ہوں.
دوسرا,
اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, حلال کمانا ہے, حلال خرچ کرنا,
یہ فرائض ہے. ان فرضوں کی طاقت بھی ایمان کی وجہ سے. ایمان میں کمزوری آتی ہے تو مسجد میں اذان ہونا یا پڑوس میں مکان میں اذان مسجد میں نہیں جاتا. ہاں ایک اذان ہو رہی ہے
یہ کیوں؟ تو اسے ایمان میں کمزوری ہے. میرے بدن میں کمزوری ہے تو اٹھ کے پانی نہیں پیتا, بدن کمزور ہے, بیمار ہے. ایسے اس لیے میرے بھائیوں, زندگی کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے اندر ایمانی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. جب ایمانی طاقت پیدا کریں گے تو دوزخ سے بچنے والے اعمال سے آدمی بچے گا اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرے گا. یہ ایمانی طاقت پیدا کرنے کا یہ راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پھر کر کے ایمانی عملوں میں اپنے آپ کو لگاویں, سنتوں پر عمل کریں. سنتوں پر عمل کریں, کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں سنتوں کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. سب سے زیادہ نور سنتوں میں ہے. گھر سے کیسے نکلو گے؟ تو گھر سے نکلنے کے سن لیتے. مسجد میں کیسے داخل لوگ؟ مسجد میں داخل ہونے کو سن لیتے. مسجد سے نکلنے کے سن لیتے, جوتا پہننے کے سن لیتے, 24 گھنٹے کے سن لیتے. سنتوں پر عمل کرنا تو اللہ کے راستے میں ملتا ہے. جسے زندگی میں نور آتا ہے, سنت کا نور. سنت کا نور کیا ہے؟ ہدایت. سنتوں میں ہدایت ملتی ہے. پھر جب سنتوں میں یہ بات ہے تو اللہ کے فرضوں کو ادا کریں گے تو وہ تو اور اونچا اونچا ہے. یہ سارے مواقع اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے ملتے ہیں. پھر اس کو پابندی سے کرنا ہے, اللہ کے راستے میں نکل کر خالی وقت پورا نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو, اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. یہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے ہو, اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. اللہ کے راستے میں واپس آ گئے تو خیر کے کاموں کے عادی ہو گئے. نماز با جماعت پڑھنے کے عادی ہو گئے, تہجد پڑھنے کے عادی ہو گئے, توبہ کرنے کے عادی ہو گئے, ذکر کرنے کے عادی ہو گئے. یہ اصل دولت ہے. تو اللہ کے راستے میں جانے والوں سے خاص طور سے کہتے تھے, ویسے تو ہر ایک کے لیے ضروری, جب اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. کیونکہ تم خیر کے کام کرو گے, خیر کے لوگوں کو دعوت دو گے, خیر کے لیے سفر کرو گے, تو اپنے آپ کو بھی عادی بناؤ تاکہ دین زندگیوں میں آئے. اس محنت کی یہی غرض ہے کہ دین زندگیوں میں لانا ہے اور دین ہمارے ماحول میں بھی لانا ہے, دنیا میں بھی لانا ہے, زندگیوں میں لانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو حرکت کی ہے. کیا کیا ہے؟ یہ شکی کو حرکت کی ہے. شکی حرکت کرتی ہے اور چاروں طرف آٹا گرتا ہے, چاروں طرف آٹا گرے گا. امت حرکت کرے گی دین لے کر کے تو چاروں طرف دین پھیلے گا. اس کے اپنی ذاتوں میں بھی دین آئے گا, ان کے ماحول میں بھی دین آئے گا, اور آنے والی نسلوں کو بھی دین ملے گا. وسطی رجا ادوینا اللہ کے ہم سولنا, اللہ کا اعلان ہے کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. جیسے جنت والے اعمال کرنے کی توفیق ہوگی, وہ اعمال کریں گے تو جنت لے جانے والے ہیں. اس کا ہم کی خاصیت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ زندگی کا ہم سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارا مال, ہمارا جان, ہمارا وقت اللہ کے دین پر لگے, اور اس طرح لگے کہ دین ہماری زندگی میں آوے اور دنیا میں بھی آوے. سنت کی دعوے داری ہماری زندگی میں آوے, لوگوں کی زندگی میں آوے, اس کو سیکھیں, اس کو سکھاویں, اس کی دعوت دیں. اس کے لیے وقت درکار ہے. کیا درکار ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے ہوتا نہیں ہے. ہر کام وقت مانگتا ہے, اس کام کے لیے بھی وقت مانگتا ہے, اور بہت آسان کر کے بتایا کہ بھائی اس کام میں کتنا ایک مرتبہ کا جائزے میں لگا لو اور سیکھ لو, پھر تدبیر کے ساتھ موت تک کرتے ہیں. اس لیے کہ دین تو موت تک ہے. دین کب تک ہے؟ 4 مہینے تک. 4 مہینے مزاج بناؤ, ہاں اپنا مزاج بناؤ. دین پر چلنے کا مزاج بنے گا تو دین پر چلے گا. جانور کا مزاج لوگ بناتے ہیں, وہ جانور قابو میں رہتا ہے, گھوڑا ہو بیل ہو, اس کا مزاج ہو گیا. ایسے ہمارا مزاج دین ہی بنے گا. تبلیغ میں نکل کر دینی مزاج بنانا ہے. دینی مزاج کیا ہے؟ اللہ کے اطاعت. دینی مزاج کیا جاتا ہے کہ اپنا مزاج دینی بناؤ, یعنی اللہ کے اطاعت کرنے والے بناؤ, دوسروں کی تابع داری کرنے والے بناؤ, دوسروں کی ہمدردی کرنے والے بناؤ. یہ ایمانی مزاج کیا جاتا ہے. جی ہاں, اس ایمانی مزاج کو بنانے کے لیے اس کام میں بڑا دخل ہے. اس کا
جب اس کام میں لگیں گے
تو ہمارا بیجا دیوانی بنے گا, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزرے گی, آپ نہیں بولے گا آدمی.
اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت اہم چیز ہے, اس کی بڑی نزاکت ہے, اس سے غفلت برتنا بہت نقصان. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ سب حضرات اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کام پر ہم اپنا وقت لگائیں گے اور اپنی صلاحیت لگائیں گے, اپنا مال لگائیں گے, اپنی جان لگائیں گے, مال جان لگائیں گے تو یہ کام عزیز ہوگا, مال جان نہیں لگائیں گے تو اس کام کی قیمت ہی نہیں سمجھ میں آئے گی. اپنے گھر بنا چاہے تو گھر کی قیمت سمجھ میں آتی ہے, کتنے لاکھوں کا بنا ہے وہ, ایسے جان مال لگانے سے چیز کی قیمت سمجھ میں آتی ہے. یہ جان مال لگانے کا راستہ ہے, اس کے لیے کہتے ہیں کہ نیت کریں کہ ان شاء اللہ اس کام میں چار چار مہینے لگائیں گے, اب بتاؤ اس کے لیے.